بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحيو كشرح كدرس جاري هي وراز بروز جمرات چار جماد الأولى سن 1436 هجري میں، سات جماد الأولى سن 1436 هجري میں ہم سب اس درس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان مسائل کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسائل کو آسانی سے سمجھیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے اس مسئلہ کے متعلق جس شیخ صاحب امام ابو جعفر الطاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، افعال العباد خلق اللہ وکسب من العباد، کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور بندوں کے کسب کردہ ہیں. اور اس جملے کی شرح ہم پچھلے دو درس میں کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں میں نے جیسے پہلے یا پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ آج کی نشست میں دونوں فریقین اہل بدعت میں سے جنہوں نے تقدیر کے مسئلے میں غلطیاں کی ہیں اور دونوں نے غلو سے کام کیا، جبری اور قدریہ کے دلائل جو ان کے نزدیک دلائل اور حقیقتاً دلائل نہیں بلکہ شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں یہ غلط فہمی بیان کروں، ایک مقدمے کے طور پہ یہ ایک اہم بات سن لیں اس درس کی اہمیت کے تعلق سے. ہم یہ شبہات، یہ غلط فہمیاں کیوں بار بار بیان کرتے ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کافی دلیل کو جان لیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے اقوال بھی دیکھیں، دونوں فرقوں کے اقوال دیکھیں، پھر ان کا رد کیا یہ بھی ہم جان لیں؟ یاد رکھیں، معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، اور علم کے درجات ہیں. اگر آپ اس پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق کو جان لیا تو کافی ہے. اگر آپ اس میں مزید ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عقیدے کے مسائل میں علم میں ترقی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے، کیونکہ آج امت جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور وجہ کیا؟ جہالت کی انتہا ہے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بہت کم لوگ ان مسائل میں تفصیل سے بات بیان کرتے ہیں، ارکان ایمان کے تعلق سے خاص طور پہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے، ہم طلاب علم ہیں ہم سب، ان مسائل کو ہم سمجھیں، اور جس طریقے سے علماء نے ان مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، ہم بھی ان مسائل کو اسی طریقے سے کھول کھول کے بیان کریں اور سمجھیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو صرف علماء کے مسائل ہیں یا وہ علم ہے جو علماء کو ہونا چاہیے، یہ ہمارے جس طالب علم کے لیے نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا غلام ان اعلمک کلمات، معروف مشہور حدیث ہیں، ترمذی نے روایت کیا، ترمذی کے علاوہ بھی حدیث نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اور اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس میں تقدیر کے تعلق سے بھی اہم باتیں کی گئی ہیں، کلمے کے تعلق سے ہے اور پھر استعانت کے تعلق سے ہے، دعا کے تعلق سے ہے اور تقدیر کے تعلق سے ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تقدیر پر ایمان کے تعلق سے بہت اہم مسائل تھے. اور جب ہم یہ سنتے ہیں یا غلام، تو عربی زبان میں غلام اس بچے کو کہے جس کی عمر 10 سال سے کم ہو. اگر 10 سال سے کم بچہ ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے تو آج ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ کس نے کہا صرف علماء کے لیے مسائل خاص ہیں؟ ہاں، علماء کے لیے خاص ہیں جب ہمیں کوئی مسئلہ پڑ جائے، جیسے ابھی مسائل جو بیان کروں گا غلط فہموں کا اظہار ہے، تو علماء کے علم سے ہم سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنی جہالت کی بنیاد پر ہم مخالفین کا رد کرتے رہے، یہ غلط ہے. لیکن ان مسائل کو لوگوں میں بیان کرنا، طلب علم خاص طور پہ، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف علماء کا کام، ان کے لیے چھوڑ دیں، آپ طلب علم میں ایسی باتیں ڈسکس نہ کریں. ہاں، وہ جو باتیں، اگر یہ باتیں عوام میں مشکل پیش آ جائے تو نہ کریں، لیکن اگر ہم بھی نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو پھر عوام تک کیسے ہم سمجھائیں گے؟ اور تقدیر کے مسئلے میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، امت کی اکثریت جبری عقیدہ رکھتی، جبر کا عقیدہ رکھتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے بہت کم لوگ ہیں اور ان کو سمجھانے والے بہت کم. سب ڈرتے تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو پھر پاؤں پھسلیں گے اور پھر نہ ادھر کریں گے نہ ادھر کریں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بات نہ کریں. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، علم حاصل کریں پھر جا کے بات کریں. سمجھ میں آئے تو اچھی، نہیں سمجھ میں دوبارہ سوال کریں، تین مرتبہ سوال کریں. یہ مسائل میں خود 5-6-7 مرتبہ پڑھ چکا ہوں پھر بیان کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں، غلط بات ہے. تو اس لیے سب سے پہلی بات، علم حاصل کریں، اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر آگے اس کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ جو اس علم سے واقف نہیں ہے. دوسری بات، مقدمے کے طور پہ ہمیشہ بات شروع ہوتی ہے، مصیبت کا آغاز ہوتا ہے شکوک اور شبہات سے، شک ہوتا ہے، پھر جہالت ہوتی ہے، پھر بدعت ہوتی ہے، پھر گمراہی ہوتی ہے، پھر جہنم ہوتی ہے نعوذ باللہ. یہ ساری چیزیں لازمی عمر 5 چیزیں ہیں. شکوک اور شبہات ہیں تو جہالت لازمی ہے، جہالت ہے تو بدعت لازمی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب شبہات کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر علم باقی رہتا ہے، یقین علم. جب علم ہوتا ہے تو سنت قائم ہوتی ہے، جب سنت ہوتی ہے تو پھر بدعت کا وجود نہیں باقی رہتا، اور پھر ہدایت عام ہو جاتی ہے، گمراہی کا نام و نشان تک نہیں رہتا. تو آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کے تعلق سے جن غلط فہموں کا ذکر امام ابن ابی الزحنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے شرح عقیدہ طحاویہ میں. مختصر ان کا ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، اور پھر جواب بھی بیان کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے جبریوں کی دلیل، تو پہلی دلیل جبریہ کی ہے. جبریہ کی کون سا گروہ ہے جو کہتا ہے انسان مجبور ہے، اپنے اعمال سے مجبور ہے، انسان خود اپنے اعمال کا فاعل نہیں ہے، اپنے اعمال کو خود انسان پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالی نے انسان کے افعال کو پیدا کیا، انسان جو ہے مجبور ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی آیت یعنی ان کی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں، آیت کریمہ سورۃ انفال نمبر 17 ہے، 1:17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خاک نہیں پھینکی جب پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے. جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بٹی لی اور پھر اس مٹی کو پھینک دیا اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو جنگ بدر کے میدان میں جتنے مشرکین تھے سب کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی. کتنی تعداد تھی؟ 1000 کی تعداد تھی، کوئی بچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اگرچہ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جنگ احد میں نازل ہوئی ہے، بعض نے کہا جنگ خیبر میں ہے، بعض نے کہا جنگ حنین میں ہے، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ جنگ احد میں نازل ہوئی ہے، اور اس مٹی کا قصہ بھی بیان کرتے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہی قول راجح ہے واللہ اعلم. جبریہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ اصل پھینکنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھینکنا مجاز ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی پھینکنے والا ہے. یعنی انسان مجبور ہے، انسان خود نہیں عمل کرتا. اللہ خود فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، ولکن اللہ رمى یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے. وما رمیت نفی ہے رمی کی، رمیت انت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا، کس نے پھینکا؟ اللہ تعالیٰ نے پھینکا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ انسان مجبور ہے. اچھا، دوسرے غلط فہم بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں، نوٹ کر لیں. حدیث کہتے ہیں، جبریہ کہتے ہیں، اور جو جزا ہے جو اعمال پر مترتب ہے، اور جو جزا ہے اعمال کی وہ اعمال پر مترتب نہیں ہے، یعنی اعمال سے کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اس کی دلیل میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن يدخل احد الجنه بعمله، کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت يا رسول الله، با صاحب نے عرض کی، آپ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان يتغمد الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل، الا کہ اللہ تعالی مجھ پر اپنی رحمت اور فضل کرے تب میں جنت میں جا سکتا ہوں. یہ دلیل ہے جبریہ کی. اس دلیل کا رد میں ترتیب سے جا رہا ہوں، کوئی کتاب میں پہلے جبریہ کا غلط فہم، پھر قدریہ کے، پھر ان کا رد ہے، میں پھر اس کا الگ الگ کر دوں تاکہ آسان ہو جائے. اس کا رد شاہ صاحب فرماتے ہیں، جبریہ کی دلیل، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، سورۃ الانفال 17 میں، فہو دلیل علیہم، یہ دلیل ان کی نہیں بلکہ ان پر دلیل ہے. کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اثبت لرسولہ رمیاً، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی پھینکنا ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ بقولہ اذ رمیت، دیکھیں وما رمیت نفی رمی کی، اذ رمیت اثبات رمی کا، ایک ہی آیت ہے کہ نہیں؟ وما رمیت، اے میرے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا، تو ایک رمی کا انکار ہے، ایک رمی کا اقرار ہے، نہیں؟ ولیکن اللہ رمى، مگر اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے. سب سے پہلی یہ بات، یہ ان کا کہنا کہ اس میں نفی ہے پھینکنے کی، تو یہ بات غلط ہے. نفی کی بات اثبات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے، پہلی بات یہ ہے. اور یہ ہمیں ثبوت ملتا تھا اس آیت کریمہ سے کہ ان المثبت غیر المنفی، جس کو ثابت کیا گیا ہے وہ منفی کے علاوہ ہے، کچھ اور ہے. کیونکہ پھینکنے کے دو حصے ہیں، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. جب ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں، جب آپ پھینکتے ہیں، اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. میں کوئی نشانہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس بوتل کو مارنا چاہتا ہوں، جب میں پھینکتا ہوں، ایک ہے ابتدا پھینکنے کی، اور انتہا نشانے پر جا کے لگنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی پھینکا جاتا ہے دو حصے ہوتے ہیں، ابتدا بھی رمی ہے، انتہا بھی رمی ہے. جیسا فرماتے ہیں، ابتدا هو الحذف، رمی کی ابتدا پھینکنا ہے، وہ انتہا و الاصابہ، اور اس کی انتہا ٹارگٹ پہ لگنا ہے، اور دونوں کو رمی کہا جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا، واللہ اعلم، وما اصبت اذ حذفت ولکن اللہ اصاب، یہ معنی ہوگا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے پھینکا، تو نے اسے ٹارگٹ پر نہیں پھینکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس ٹارگٹ پر پھینکا ہے. یعنی جہاں پر لگنا تھا وہ آپ کے پھینکنے سے نہیں لگا، پھینکا آپ نے ہے، لیکن صحیح جگہ پر لگنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو پہلا جواب یہ ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ صحیح جگہ پر لگنا، یعنی 1000 مشرک کے آنکھ میں یہ مٹی کے ذرات کا جانا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حقیقتاً پھینکا کس نے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے. اذ رمیت، جو آنکھوں میں جا کے گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنچایا، وہ کس نے پہنچایا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے. تو دونوں رمی ثابت ہے کہ نہیں؟ دونوں پھینکنا ثابت ہے. اس لیے کیا یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے؟ نہیں. اچھا، دوسری دلیل، اگر یہ بات درست ہوتی تمہاری تو پھر یہ بھی کہنا درست ہوتا، وما صلیت اذ صلیت ولکن اللہ صلى، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو حقیقی وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ اللہ تعالی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو حقیقی وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن اللہ کا روزہ رکھتا ہے، نعوذ، جب کوئی زنا کرتا ہے تو پھر وہ نہیں زنا کرتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب کوئی چوری کرتا ہے وہ نہیں کرتا بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو یہ لازم ہے کہ نہیں؟ ان کی دلیل سے, جبرے کی دلیل سے یہ بات لازم ہے کہ نہیں؟ اگر آیت کریمہ کا یہی معنی ہے تو پھر یہ بھی تم اس کا بھی اقرار کرو. وہ کہتے ہیں نہیں, نعوذ باللہ, تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اگرچہ ان کے حالت سے یہی چیز لازم آتی ہے, زبان سے تو نہیں لیکن اپنی حالت سے اور اپنی اس بدعقیدگی سے وہ یہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں وفساد هذا ظاہر, اور یہ اس بات کا فساد بالکل ظاہر ہے. اور یہ کہنا کہ انسان کے عمل کی جزا, انسان اپنے عمل سے جنت میں داخل نہ ہوگا, اس لیے انسان کے اعمال بیکار ہیں کیونکہ وہ خود نہیں پیدا کرتا. دیکھیں شیطان کس طریقے سے ان کو گھماتا ہے. جب واضح نصوص کو چھوڑ دیا, سلف کے اقوال کو پسے پش ڈال دیا, تو پھر باقی کیا رہا؟ شیطان کے وسوسے, شکوک اور شبہات. وہ شیطان کہاں تک پہنچا دیا انہیں, عجب بات دیکھیں. انہوں نے کہا جب انسان خود اپنے عمل کو پیدا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, تو پھر جنت دوزخ جو ہے وہ انسان اپنے عمل سے نہیں داخل ہوتا, مجبور ہے نا انسان. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون, سورة السجدة آیت 17, اور سورة عرف 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, واضح الفاظ ہے. اور وہ جنت جس کو تم وارث بنے ہو, کیوں وارث بنے؟ بما كنتم تعملون, کس وجہ سے, کس سبب سے؟ جو اعمال تم کیا کرتے تھے دنیا میں. تو حدیث میں نفی ہے کہ جنت عمل سے نہیں ملے گی, آیت کریمہ میں اثبات ہے کہ جنت عمل سے ملتی ہے. تو کیا دونوں میں تضاد ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں تضاد. تو فرق پتہ کی چیز میں ہے, حرف الباء میں ہے. حرف الباء جو حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا اپنے عمل سے, بعملہ, یہ باء عوضیہ ہے, یعنی اپنے عمل کے بدلے جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ با بدلے کی ہے, عوضیہ با کہتے ہیں, اس کا معنی عوض کا ہے, ٹھیک ہے نا؟ جب میں کہتا ہوں میں نے 2 ریال کی روٹی خریدی ہے, بریالین, اس طرح تو خبز ہے بریالین, تو 2 ریال دیے, اس کے بدلے میں میں نے روٹی لی ہے کہ نہیں؟ حرف الباء آیا ہے کہ نہیں؟ بریالین, ٹھیک ہے. تو یہ با کون سی عوضیہ ہے؟ ایک عوض ہے, ایک بدلہ ہے. آپ نے ریال دیے پھر آپ نے روٹی خریدی ہے, ٹھیک ہے. اور آیت کریمہ میں جو با ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, یہ کون سی باہ سببیہ ہے؟ یعنی جنت میں تم داخل ہو, جس جن کو تم وارث بنے ہو, کس سبب سے؟ اپنے اعمالوں کے سبب سے. تو انسان نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کرتا ہے, یہ سارے کے سارے سبب ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. اعمال صالح ہیں جنت میں داخل ہونے کے اسباب ہیں. تو حرف الباء جو آیت کریمہ میں, وہ با نہیں جو حدیث میں ہے. یہ عوضن, یہ سبب یہ ہے, سبب کی با ہے. اگر عوضیہ کہتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے اپنے اس عمل کے بدلے. جیسے ہم 2 ریال کی روٹی لیتے ہیں, اس طریقے سے ہم نے ریال دی اور روٹی لی, اس طریقے سے ہم نے عمل دیے اور جنت میں داخل ہوئے. واللہ ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی وزن ہے؟ یعنی جنت کو دیکھیں, اب اللہ تعالیٰ جنت کو دیکھے اور ہم اعمال کو دیکھیں کیا ہے. اس لیے جنت عوض نہیں ہے بلکہ یہ اسباب ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے. جیسے میں کہتا ہوں کتبت بالقلم, میں نے قلم سے لکھا, تو میں نے قلم کے ذریعے سے, قلم کے سبب سے لکھا, یہ بات کون سی ہے؟ کیا تو مطلب یہ ہے میں نے قلم دے کے لکھائی لی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہاں پر بھی با ہے, وہاں پر بھی با ہے, کیا خیال ہے؟ قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے, قلم کو دے کے لکھائی حاصل کی جاتی ہے. عربی زبان, یار عربی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ قلم دے کے آپ لکھائی لیتے ہیں, یہ قلم سے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر با سے ہے, وہاں پر با سے ہے, ٹھیک ہے نا؟ دونوں فرق ہے, وہ عوض کی ہے بدلے کی, اور یہ سبب کی ہے. قدریہ کا دوسری غلط فہمی, قدریہ کی غلط فہمی, قدریہ جو تقدیر کے منکر ہے, قدریہ کہتے ہیں کہ انسان خود مختار ہے, اپنے اعمال کا خود خالق ہے, پیدا کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا انسان کے اعمال میں کوئی دخل نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو پیدا کرتا تو پھر انہیں سزا نہیں دیتا, اگر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو پیدا کرتا پھر انہیں سزا دیتا تو پھر نعوذ باللہ ظلم ہوتا مخلوق پر, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. وہ اس مسئلے سے نکلنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا چاہتے تھے اپنی عقل کی بنیاد پر، شریعت کے نصوص کے مطابق نہیں۔ یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی شریعت کے نصوص سے ہی بیان کی جاتی ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ نہیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ نے فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہی حق ہے، وہی دین ہے، چاہے ہماری عقل سمجھے یا نہ سمجھے، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، کیونکہ یہ اس دین کی بنیاد وحی ہے، اور ان مسئلہ کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی وہ علم غیب میں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، وحی کے ذریعے۔ اور یہی امتیازی فرق ہے عام بشر کا اور انبیاء کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آخری آیت میں، آیت 110 میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم۔ فرق کیا ہے پھر؟ یوحا الی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو قدریہ کی دلیل یا ان کی غلط فہمی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، ببرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے احسن پیدا کرنے والے، احسن الخالقین ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 14، المؤمنون آیت نمبر 14۔ اور ان کو دوسری غلط فہمی، یعنی اس آیت کریمہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ خالق اس میں ثابت ثبوت ملتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، خالقین تو بہت ہیں، سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی انسان خود بھی خالق ہے، اللہ تعالیٰ بھی خالق، سب سے اچھا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اس آیت کریمہ میں یہ ثبوت دیا کہ انسان خود بھی خالق ہے، اور تم کہتے ہو انسان اپنے اعمال پیدا نہیں کرتا، خالق نہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ یہ آیت ہماری دلیل ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو جزا ہے اعمال کی وہ بدلے پر قائم ہے، یہ بدلہ اعمال کا، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ فرماندار کو جنت میں داخل کرے اور نافرمان کو جہنم میں داخل کرے، کیونکہ جو اعمال ہیں وہ بدلہ ہے، بالکل اپوزٹ جبریہ کا۔ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، معتزلہ کا، اور وہ یہی آیت کریمہ دلیل کیا ہے کہ انسان کا بدلہ جو ہے وہ عوض ہے، آیت کریمہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سورۃ الأعراف آیت نمبر 42، اور یہ جنت جو جس کے تم وارث بنے ہو یہ تمہارے اعمال کے بدلے ہے، کہتے ہیں اعمال کے سبب نہیں۔ حرف الباء کو یہاں پہ با عوضیہ قرار دیتے، سببیہ قرار نہیں دیتے، کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں نفی ہے، اور کہتے ہیں حدیث احاد ہے، حدیث احاد عقیدے میں نہیں لیتے ہم، دو لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ ان کا باطل قواعد ہے، فاسد قواعد ہیں، جو اپنے عقل کی بنیاد پر انہوں نے بنائے ہیں۔ اس کا جواب معتزلہ کا یا قدریہ کا جواب، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فتبارک اللہ احسن الخالقین کا معنی یہ ہے احسن المصورین المقدرین، خلق کو بعض اوقات تقدیر کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی لفظ خلق کا ہوتا ہے مطلب یہ نہیں کہ عدم سے وجود میں لے آنا، بلکہ ایک موجودہ چیز کو بنانا، تصویر، مصور یا مقدر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، پہلی بات یہ ہے کہ الخالقین، اس آیت احسن الخالقین میں جو خلق مخلوق کی طرف نسبت ہے وہ عدم سے ایجاد کی بات نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مخلوق اور خالق ایک جیسے خالق ہیں؟ نہیں، انسان بچے پیدا نہیں کرتا، سبب ہے نا، والدین ہمارے وجود کا سبب ہے کہ نہیں، تو اس اعتبار سے ہمیں کس نے پیدا کیا؟ والدین، اور ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اس اعتبار سے وہ خالق ہیں۔ نطفہ کس نے پیدا کیا؟ والدین نے پیدا کیا، تو اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں، کیا تم دیکھے جو منی تم خارج کرتے ہو، کیا تم نے اسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ پانی اور خوراک جو ہم کھاتے ہیں، جب جسم کے پانی بن جاتا ہے، کتنے قسم کا پانی بنتے ہیں، عجب بات دیکھیں، منہ کا پانی ہے تو میٹھا ہے، آنکھوں کا پانی ہے تو نمکین ہے، کان کا پانی ہے تو کڑوا ہے، پانی ہم کون سا پیتے ہیں؟ کڑوا پانی پیتے ہیں، میٹھا پیتے ہیں یا نمکین پیتے ہیں؟ پانی تو پانی پیتے ہیں، سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے پیشاب کو دیکھیں آپ، منی کو دیکھیں آپ، کس نے پیدا کیا ہے یہ سب؟ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نہیں. اگرچہ بچے ہمارے سبب سے اس دنیا میں آئے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، شادی نہیں کرتا، اولاد ملے گی اسے؟ کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا نہیں ہے، لیکن پیدا کرنے کے لیے سبب ہے کہ نہیں؟ یا وہ اسے بھی یوں آسمان کے دیکھے گا، ایک مہینے کے بعد آسمان سے ایسے اولاد نازل ہو جائے گی اس کے لیے، ممکن ہے؟ اللہ سبب رکھے ہر چیز کا. تو والدین اس اعتبار سے خالق ہیں اور مصور ہیں. انسان ایک موجودہ چیز کو، یہ ٹیبل بنی ہے کس نے بنایا ہے؟ سن ہے انسان کا کہ نہیں، لیکن اس کا رو مٹیریل کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا. آپ ایلیمنٹ کی طرف جائیں، آپ ایٹمز کی طرف جائیں، کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا ہم نے، لیکن ہم نے ایک شکل کو دوسری میں تبدیل کر دیا، ہم نے کہا ہم بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں، ہم نے بڑا کچھ کام کیا ہے. یہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے. تو سب سے بہترین خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اصل خالق وہ ہے. تو آیت کریمہ میں یہ معنی ہے نہیں جس کی طرف تم گئے ہو کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، واضح ہے کہ نہیں؟ اس کی دلیل دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورۃ رعد آیت نمبر 18 میں، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اور سورۃ زمر آیت نمبر 62 میں یہی پیغام ہے دوبارہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر مخلوق کا خالق ہے. اور اس میں افعال العباد بھی شامل ہے، عموم کل میں، کل شے میں انسان کے افعال، یعنی انسان تو اس میں داخل ہے، انسان کا فعل اور عمل داخل نہیں ہے. اچھا، یہ کس نے کہا کہ انسان کا عمل خارج ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کیا ہے لیکن تمہارے عمل کو پیدا نہیں کیا، کوئی ہے تو دکھائیں. اس کے برعکس کیا ہے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ الصفات نمبر 96 میں واضح الفاظ میں، تاکہ غلط فہمی بھی نہ رہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا ہے. اب کچھ شبہ باقی رہتا ہے؟ اگرچہ واللہ پہلے بھی نہیں تھا، اللہ خالق کل شے میں بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، پتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اس کا انکار کریں، کہیں گے نہیں انسان کے افعال اللہ نے پیدا نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس شبہ سے بچانے کے لیے واضح الفاظ میں ہے کہ نہیں، واللہ خلقکم وما تعملون، سبحان اللہ. اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے افعال کو پیدا نہیں کیا. اچھا، جب انہوں نے، اب یہ دیکھیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کے سر کو نہیں جھکایا، کہاں سے ٹھوکر کھائی؟ اسی عقل سے ٹھوکر کھائی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، صفت الکلام جو ہے، وہ اس عموم میں شامل کر دیا. اللہ خالق کل شیء، یعنی وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے. کون کہتا ہے؟ معتزلہ کہتے کہ نہیں؟ معتزلہ نے انسان کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نکال دیا ہے، اور یہ کہا کہ انسان خود مختار ہے، خود فاعل ہے. ٹھیک ہے، انسان مخلوق ہے، اس کا عمل بھی مخلوق ہے اگرچہ. اب اس کی سزا ان کو کیا ملی؟ اسی مسئلے میں دیکھیں آپ، الجزاء من جنس العمل. جب عقل یہاں پہ کام نہیں کیا، پھر وہاں پر بھی کام نہ کر سکی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق ہے کیا؟ نعوذ باللہ، خالق ہے. اللہ تعالیٰ خالق اپنی ذات اور صفات سے ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ واضح الفاظ ہیں کہ بھائی، کوئی پہلیاں تو نہیں ہے نا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خالق ہے اپنی ذات اور صفات سے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت اللہ تعالیٰ کی. ان مجرموں نے کیا کہا؟ ظالموں نے، انہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. وہ کیوں مخلوق ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اسی آیت کریمہ کو دلیل پیش کرتے ہیں معتزلہ. کہتے ہیں اس عموم میں سب کچھ شامل ہے. میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے جو مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق ہے، کہتے ہیں نعوذ باللہ. صفات مخلوق ہیں، کہتے ہیں تو پھر قرآن کیسے مخلوق ہے؟ وہیں سے ٹھوکر کھائی کہ نہیں؟ وہ یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کوئی بدعت انسان کرتا ہے تو ایک سنت اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اس کی زندگی سے، اور نہیں توفیق ہوتی اس سنت پر واپس لوٹنے کی جب تک کہ اس بدعت سے توبہ نہ کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھ لیں دنیا میں آج جتنے بدعتی لوگ موجود ہیں، جب تک بدعت پر عمل ہے واللہ سنت ان کو بہت مشکل لگتی ہے، بلکہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو ہی توبہ کرتے ہیں وہ اسی سنت پر عمل کرنے صرف نہیں ہوتے، عمل بھی کرتے ہیں اور داعی بھی بن جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف بھی اور فضل و کرم بھی ہے سبحان اللہ۔ چلیں واپس آتے ہیں، پہلے غلط فہمی کا جواب مل گیا کہ نہیں، دونوں کے غلط فہمیوں کا؟ ایک بات رہے گی، جس عمل کی جزا کو کہتے ہیں کہ یہ عوض ہے، اس کے جواب میں نے دے دیا تھا، واضح ہو چکا، اس کا جواب دوبارہ دوں میں۔ معتزلہ کہتے ہیں انسان کے عمل کے بدلے انسان کو جنت ملتی ہے، عمل صالح انسان کیا اس کے بدلے میں انسان کو جنت ملی ہے، ان کی بات صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ اس آیت کو آپ کس طریقے سے، جو وہ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الْأُورِثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت کیوں ملی ہے؟ تمہارے عمل کے عوض میں ملی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ کس نے کہا سبب ہے؟ یہ با سببیہ ہے، عوضیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو جب دونوں آیت اور حدیث آمنے سامنے رکھتے ہیں، پھر یہ با اور یہ با آپس میں فرق ہوتی ہے، دونوں ایک جیسی نہیں ہے، ایک با سببیہ ہے آیت کریمہ میں، ایک با عوضی بدلے کی ہے حدیث میں، دونوں کو ملا کر یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے داخل تو ہوتا ہے لیکن یہ عمل بدلہ نہیں بلکہ سبب ہے۔ دوسری غلط فہمی، اب یہ سب غلط فہمیاں ایک سمجھ لیں آپ، جبری اور قدریہ کی۔ اب قدریوں کی غلط فہمی دیکھیں کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور انتہا دیکھ کہاں پر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اب دوسری لکھ دیں آپ، پہلی ختم ہو گیا، اب یہ قدریہ کی شروع ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ غلط فہمی قدریہ کی جبر تک لے جائے گی۔ دیکھیں آپ، چاہے یہ لوگ چاہے یا نہ چاہے، لیکن خود اپنے منہ سے جبر کی طرف جائیں گے پھر، ورنہ کوئی راستہ ان کا نہیں بچے گا۔ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذِهِ شُبْهَةٌ أُخْرَى مِنْ شُبْهِ الْقَوْمِ الَّتِي فَرَّقَتْهُمْ، ایک اور شبہ ہے قوم کی شبہ میں سے جس کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، بَلْ مَزَّقَتْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ایسا شبہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپس میں اتنی جدا الگ ہوئے کہ بالکل جیسے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور بالکل دور ہو گئے۔ وہی شبہ یہ ہے، انہم قالوا، کہتے ہیں، مختصر بیان کر دیتا ہوں، جملہ پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو پیدا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو پیدا کرنے والا ہے، تو پھر ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب خود اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے بندوں کے افعال کو، بندوں کے اعمال کو، تو پھر انہیں سزا کیوں دیتا ہے، عذاب کیوں دیتا ہے؟ کیا یہ اوپر ظلم نہیں ہے؟ اس کا جواب جیسا فرماتے ہیں، جواب سے پہلے اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی گروہ نکلے ہیں۔ ایک گروہ نے کہا، ایک گروہ نے بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکال دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں انسان کے افعال کو پیدا کرنے سے، جیسے معتزلہ ہے، قدریہ ہے۔ وہ دوسرے گروہ نے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تعلیل کے منکر بن گئے اور سوال کرنے کا دروازے بند کر دیے، سوال مت کرو، اللہ کی مرضی ہے۔ تیسرے گروہ نے کہا، بلکہ کسب کی غلط فہمی کو لے کے آیا، کسب کے فتنے کو لے کے آیا کہ انسان کا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ جب انسان کوئی فعل کرتا ہے تو حقیقت اللہ تعالیٰ فاعل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب انسان کوئی پتھر مار کے شیشے کو توڑتا ہے تو حقیقت پتھر نے شیشے کو نہیں توڑا، پتھر جب شیشے کو جا کے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے شیشے کو ٹوٹ جاؤ، پھر شیشہ ٹوٹا ہے۔ اسے کہتے ہیں قسم کا عقیدہ، تو یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ جب جبر سے بچنا چاہے اشاعرہ نے، ماتوریدیہ نے، تو بچنا سکے، پھر یہ اشاعرہ نے خاص طور پہ، قسم الاشعری معروف ہے، وہ یہ شبہ لے کے آئے ہیں، یہ غلط فہمی لے کے آئے ہیں کہ حقیقتاً کوئی چیز خود نہیں ہوتی، کسی چیز کا یعنی اسباب کے ممکن ہیں، کوئی سبب نہیں کسی چیز کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ جب انسان کوئی شیشہ توڑتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے، جب وہ کام ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے، انسان صرف ایک اس کے یعنی اس کو سبب بھی نہیں کہتے، کیونکہ وہ اگر سبب ہم مان لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ فاعل خود نہیں ہوتا۔ الغرض، اور بعض نے یہ کہا، اور بعض نے جبر کی بات کی ہے، یا بعض نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ ایک فعل دو سے سرزد ہو، بین یعنی وقوع مقدور بین قادرین وفعل بین فاعلین، غرض یہ فلسفے کی باتیں ہیں۔ اور بعض جبر کی بات کہ انسان مجبور ہے. الجواب الصحیح، صحیح جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے، کہ انسان یا بندے کو جو سزا ملتی ہے ان گناہ کی وجہ سے جو انسان سے ہوتے ہیں، اور یہ گناہ جو انسان کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گناہ جو انسان کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، گناہ بھی مخلوق ہیں. سمجھے ذرا بات کو. لیکن یہ گناہ جو وہ کر رہا ہے جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ان کی سزا ہے ان سے پہلے والے گناہوں کی وجہ سے. کیونکہ ایک گناہ دوسرے کو کھینچ لیتا ہے، اور گناہ بیماریوں کی طرح ہے جو ایک دوسرے کی وارث بنتی ہے، ایک بیماری کو دوسری آتی ہے پھر اور آتی ہے تیسری، اس طریقے سے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی شخص سود کھاتا ہے، جھوٹ اس نے بولا ہے، سود بھی اسی نے کھایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو پیدا کیا ہے، اس کی زبان کو بھی پیدا کیا ہے، اس کے حرکات سکرات کو ہی پیدا کرنے والا ہے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، سورہ صفات کی آیت بالکل واضح ہے. یعنی جو تم نے کہا ہے یا کیا ہے اسے اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن یہ تو گناہ ہے. اللہ گناہ بھی پیدا کرتا ہے شیخ صاحب؟ جی اللہ گناہ بھی پیدا کرتا ہے. کیسے؟ یہ گناہ جو اللہ نے پیدا کیا اس بندے میں، یہ اس کی سزا ہے. کس چیز کی سزا ہے؟ ان گناہ جو وہ پہلے کر چکا ہے، اس سے پہلے اس نے بدعت کی ہے، اس سے پہلے اس نے اور جھوٹ بولا ہے تو دوسرا جھوٹ اب اس اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے، پھر اور جھوٹ بولا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جھوٹ آسان کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہے. پھر ایک سوال آتا ہے، تو سب سے پہلے غلطی کیا تھی؟ تسلسل ہے نا، سب سے پہلے غلطی ہوگی نا. اب وہ غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے، پھر اور گناہ، پھر اور گناہ، پھر اور گناہ، گناہ ہے نا سارے. بڑی پہلی بات شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو سب سے پہلا گناہ اس نے کیا جو سب وہی سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدم فعل ما خلق له فطر علیہ، جس کی اسے پیدا کیا گیا اور اس فطرت پر پیدا کیا گیا اس نے وہ عمل ہی نہیں کیا. کیوں پیدا کیا گیا؟ فإن الله سبحانه خلقه لعبادة وحده لا شريك له. انا کیوں پیدا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہیں پہ غلطی ہوئی ہے، جب اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کے ذمہ تھا، جس مقصد کے اسے پیدا کیا گیا اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فطرت انسان کو پیدا کیا، علی محبت و تعلی والانابت الیہ، انسان فطرت میں اللہ سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیں فطرت اپنے خالص سے محبت ہوتی ہے، اور تعلی کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. والانابت الیہ اور اللہ کی طرف واپسی اور رجوع کرنا، یہ تین چیزیں انسان کی فطرت میں پیدا ہوتی ہیں. کیا تین چیزیں ہیں؟ محبت اللہ تعالیٰ سے، اور تعلیہ کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور رجوع اور انابت اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ الروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. چہرہ اس دین حنیف کی طرف قائم کرو، اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. جب اس انسان نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے اور وہ عمل نہیں کہ جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اور اپنے فطرت کے بھی منافی عمل کرتا رہا ہے، مطلب محبت العبودیت سے اور انابت سے، عوقب على ذلك، اس کو سزا دی گئی، بأن زين له الشيطان ما يفعل من الشرك والمعاصي، اب دل اس کا ختم ہے، خالی ہے دل اس کا، تو پھر شیطان نے اس کے لیے شرک اور بدعات اور نافرمانیوں کا راستہ آسان کر دیا ہے، یعنی اس کو مزین کیا ہے اور ان بدعات کی طرف اور نفعوں کی طرف راغب کر دیا ہے. کیونکہ شیطان کو خالی دل ملا, اور خالی دل خیر اور شر دونوں کی پاسبلٹی ہو, جب چیز خالی ہوتی ہے بس جس چیز سے بھرے اس کی مرضی ہے. گلاس خالی ہے, شراب سے بھرے یا اس کو پانی سے بھرے, مرضی ہے کہ نہیں. جب شیطان کو خالی دل ملا شیطان کو, جس میں نہ توحید ہے, نہ اخلاص ہے, نہ محبت ہے, نہ انابت ہے, نہ رغبت ہے, نہ تألیہ اللہ تعالیٰ کی, خالی دل ملا, تو پھر شیطان کے آسان نہیں تھا کہ اس کے لیے شرک بدعات اور خرافات و نافرمانیاں مزین کر کے خوبصورت بنا دے. میرے ساتھ چلتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ واضح ہے کہ نہیں؟ اچھا الحمدللہ. اور اگر اس دل میں خیر ہوتا اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا, تو پھر شیطان کے وساوس اس پر مشکل ہوتے اور شر اس کے لیے مشکل ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اسی طریقے سے ہم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے برائیوں کو اور فحشاء کو اور فحاشی کو دور کر دیتے ہیں. کیوں دور کر دیا؟ انه من عباد المخلصين, کیونکہ ہمارے مخلص اور خالص بندوں میں سے ہیں. جب خالص بندوں میں سے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے حمایت حفاظت کی کہ نہیں کی؟ سبحان اللہ. اور ابلیس نے کیا کہا سورہ سات نمبر 82 اور 83 میں, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں سب کو بہکاؤں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس رب کو جانتا ہے, ابلیس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے, ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا سر کیا ثبوت ہے؟ یہی آیت ہے سورہ سات آیت نمبر 82 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس کی زبانی, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ اے میرے رب تیرے عزت کی قسم, بلکہ ایک اور بھی ثبوت ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ کہ ابلیس اللہ تعالیٰ کے صفات کا منکر نہیں تھا. عجب بات ہے. سبحان اللہ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے تیرے مخلص اور خالص بندوں کے. اچھا ایک اور بھی دیکھیں سورۃ الحجر آیت نمبر 41 اور 42. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ابلیس کو جواب دے رہا ہے, هذا صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم ہے. کیا ہے اس میں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سن لو, میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا, کیونکہ میرے بندے ہیں, میرے پیارے ہیں. کب اللہ کے پیارے بندے بنے؟ جب مخلصین بنے. آیات کو سب کو ایک ساتھ رکھے نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں, والاخلاص خلوص القلب من تأليه ما سوى الله وإرادته ومحبته. اخلاص کیا ہے؟ خلوص القلب, دل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, عبادت میں, محبت میں, ارادے میں, ہر چیز میں. تو شیطان کا زور نہ چل سکا اس کے اوپر, لیکن جب شیطان کو خالی دل ملے گا, اس خلوص سے, اس اخلاص سے خالی ملے گا, تو پھر شیطان اس کے بہکائے گا, تو پھر اس سے گناہ ہوگا, پھر ایک گناہ کی سزا دوسری گناہ, دوسرے گناہ کی سزا تیسرا گناہ, پھر اور گناہ, پھر اور گناہ, اور یہ عمل کرتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو پیدا کرتا رہے گا, اسے توفیق دیتا رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَهِيَ مَحْضُ الْعَدْلِ, اور یہ عین عدل کا عین انصاف, عدل انصاف کا عین ہے. حقیقت یہی عدل انصاف کی کہ ایسے شخص کے ساتھ یہی عدل ہے کہ نہیں. اس غلط فہمی, غلط فہمی کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کو پیدا کیا, پھر اسے سزا کیوں دیتا ہے؟ جب اسے سزا دیتا ہے یعنی اس پہ ظلم کرتا ہے, نعوذ باللہ. اس کے جواب کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ اسے سزا دے رہا ہے, ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی وہ کر رہا ہے, یہ نافرمانی بھی اللہ نے پیدا کیے, وہ بھی نافرمانی اللہ نے پیدا کیے, ایک نافرمانی دوسری تیسری دسویں, یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے لیے یہی سزا ہے. کیوں سزا ہے؟ کہ اس نے پہلے نافرمانی کی ہے, اس سے پہلے نافرمانی کی ہے. تو سب سے پہلی کون سی ہے؟ کہ جس لیے اسے پیدا کیا گیا ہے, اور جس پر اسے پیدا کیا گیا اس پر اس نے عمل نہیں کیا, تو یہی اس کی ابتدائی سزا ہے. اگر پہلے سے وہ اس چیز کو جان لیتا, اپنا ایمان مضبوط کر لیتا, اپنا عقیدہ مضبوط کر لیتا, اللہ تعالیٰ فرما بردار بن جاتا تو شیطان کا بہکاوا اس پر, شیطان کا زور اس پر نہ چل سکتا. تو یہ عین انصاف ہے کہ نہیں؟ عین انصاف, اس میں ظلم ہے کوئی نہیں. ایک اور غلط فہمی آتی ہے, غلط فہمی نمبر 3, ٹائم دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیس پر بتا دے رہا مجھے, کہتے ہیں یہ جو عدم الفعل ہے, یعنی جس چیز کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا, جب اس نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا تو یہ عدم ہے. تو یہ عمل نہ کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا خالق ہے, ٹھیک ہے. تو عمل نہ کرنا جو عدم ہے, عدم العمل جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے, اس عمل کا عدم وجودگی جو ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر تو بات وہی آئی ہے نا, یہ بھی اللہ نے پیدا کیا تب تو ظلم واقع ہوا نا. تو سب سے پہلے غلطی بھی اللہ نے پیدا کی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب غلط فہمی واضح ہے, جواب دیکھیں اس کا. جیسا فرماتے ہیں ھذا سؤال فاسد, یہ سوال فاسد ہے, غلط سوال کیا گیا ہے. کیوں؟ فإن العدم كاسمه, عدم تو عدم جیسے عدم کا نام ہے. کیا عدم کا کوئی فاعل ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے, عدم کا کوئی فاعل ہوتا ہے؟ عدم جانتے ہیں جو موجود نہیں, جو ہے ہی نہیں, عدم کا کوئی فاعل ہوتا ہے؟ اور عدم جو شیخ صاحب فرماتے ہیں فعدم الفعل ليس امرا وجوديا حتى يضاف الى الفاعل بل هو شر محض, عدم شر محض ہے. یہ عدم جو انہوں نے نہیں کیا, جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا, ایک تو عدم ہے پھر یہ شر محض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والشر ليس اليك, صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں, حدیث الاستفتاح میں, لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر ليس الیک, اور دوسری حدیث, حدیث شفاعت میں, لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر ليس الیک, اسے بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ, صحیح حدیث ہے. شاہد کیا, والشر ليس الیک, تو شر اللہ تعالیٰ منسوب نہیں ہوتا. انسان کعدم الفعل, وہ فعل جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا, جب اس نے نہیں کیا تو عدم ہے. عدم اللہ تعالیٰ, عدم شر محض ہے, شر اللہ تعالیٰ منسوب نہیں ہوتا. اس لیے یہ سوال سرے سے ہی غلط ہے. آپ عدم کو وجود بنا رہے ہیں, کیونکہ فاعل وجود کا ہوتا ہے نا. اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ سوتے نہیں ہو, اس وقت آپ سوتے نہیں ہو, آپ کھاتے نہیں ہو, آپ پیتے نہیں ہو, صحیح بات ہے. اس وقت جب انسان کھاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ کھا رہا ہے, جب پیتے پھر کہتے ہیں یہ پی رہا ہے. جو عدم ہے اس کو کسی فائدے منسوب نہیں کیا جاتا, عدم کو. وہ جو عدم کو کسی فائدے منسوب کرتے ہیں, وہ علاج ضرورت ہے کہ نہیں ان کی؟ کیونکہ عدم جو ہے موجود ہی نہیں ہے. جب موجود, اس کو فعل کا فاعل ہوتا ہے کہ نہیں؟ فاعل کی چیز فعل کا ہوتا ہے, جب ہے ہی نہیں فعل تو اس کا فاعل کون ہے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ پھر ایسا فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ شیطان کا غلبہ اور شیطان ان لوگوں کو بہکاتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں, جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں. جب انہوں نے شیطان کو دوست بنایا اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہے تو ان کی سزا یہی ان کو ملی کہ شیطان ان پر غالب ہو گیا, مسلط ہو گیا. اور یہ جو شیطان کی دوستی ہے اور جو شرک ہے, یہ ان کی سزا ہے, اس چیز کی سزا ہے جو ان سے عدم الفعل ہوا ہے. کیونکہ دل ان کا خالی تھا, جس اخلاص کے لیے پیدا کیا گیا, جس فطرت پر پیدا کیا, انہوں اس فطرت کو بھی تبدیل کر دیا, سبحان اللہ, عدم الفعل سے. فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته, الہام ہے نا بر اور تقویٰ کا، اللہ تعالیٰ الہام دیتا اپنے پیاروں کو، کیوں؟ اس اخلاص کا ثمرہ ہے. وَإِلْهَامُ الْفُجُورِ عُقُوبَةٌ عَلَى خُلُوِهِ مِنَ الْإِخْلَاصِ، اور نافرمانی کا الہام جو انسان ایک نافرمانی کرتا ہے پھر اور کرتا ہے، شیطان وہ سزا کرتا ہے اس نافرمانی کرتا رہتا ہے، کیوں؟ یہ سزا ہے عدم الاخلاص کی. چوتھی غلط فہمی، میرا خیال اتنا کافی ہے، اگلے درس میں یہیں سے شروع کریں گے. جب عدم محض ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عدم محض پہ کیسے سزا دے سکتا ہے؟ ایک غلطی کی سزا، ایک غلطی جب عدم ہے تو پھر سزا کیوں دی اسے؟ اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ دیں گے دلیل کے ساتھ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. علی ہے یا کیا پڑھا ہے؟ هذا صراط علی مستقیم. میں نے کیا کہا؟ سوری، سبق لسانی ہوئی. میں نے شاید سبق لسانی سے، آیت کریمہ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذا صراط علی مستقیم، شاید میں نے پڑھا هذا صراط مستقیم علی رہ گیا، صحیح جو آیت کریمہ وہ ہے هذا صراط علی مستقیم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. سورة الحجر آيات نمبر 41 و 42. جزاك الله خير، بارك الله.